بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارے 15 اور پارے 16 تلاوت کیے گئے آج. شروع میں حق تعالی شانہو نے اسراء اور معراج کے اسراء کا تذکرہ فرمایا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بہت ہی اہم ہے, عظیم الشان واقعہ پیش آیا تھا. اسلامی تاریخ کے اہم معجزات میں سے بڑا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک ہی رات میں چند لمحات کے اندر بیت اللہ سے لے کر کے بیت المقدس تک, پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی. بڑا معجزہ ہے, اس کا تذکرہ ہم اس موقع سے خاص طور پر سنتے رہتے ہیں. اہم مضمون جو دوسرے اور تیسرے اور چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا ہے, جس کو مفسرین نے فرمایا کہ وہ توریت کا خلاصہ بھی ہے, توریت کے احکام کا خلاصہ. اللہ رب العزت نے ان دونوں آیت ان دونوں رکعات کے اندر بیان فرمایا ہے. ایک تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں عبادت نہیں کرنی ہے مگر اللہ ہی کی, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرو. اگر وہ دونوں تمہارے نزدیک رہتے ہوئے تمہارے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, ان میں سے ایک ہو یا دو ہوں, تو ایسے بڑھاپے کے موقع پر جو تقاضے ہوتے ہیں, چڑچڑاپن ہے, طبیعت کی ناراضگی ہے, طبیعت کا جو ہے وہ چٹ ہو جانا ہے, تو تم ان کے اس مزاج کی وجہ سے اپنے دل میں بھی یا اپنی زبان سے بھی فلا تقل لہما اف اف بھی مت کہو, یہ ناراضگی ہو جائے, بات چیت ہو جائے, جھڑک نہ کن نہ کن. ولا تنہرہما, ان کو ہرگز مت جھڑکو. فقل لہما قولا کریما, دونوں کو جو ہے عاجزانہ بات, نرم بات ان سے کہا کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اور رحمت شفقت کا پہلو ان کے سامنے جھکا دو, جھکے رہو ان کے سامنے, اکڑو نہیں, اور کہو پروردگار سے اپنے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرمائیے جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت فرمائی. یہ حق تعالی شانہ نے مضمون بیان فرمایا. ایک اہم بات جو بیان آگے کی جا رہی ہے, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, والدین کے ساتھ رہتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دلوں میں بعض دفعہ بات آتی ہے اوپر نیچے. تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم, جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. کبھی آدمی جو ہے زبان سے نہیں کہتا مگر اندر کڑتے رہتا, تو اللہ تعالیٰ وہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی جانتے ہیں. ان تکونوا صالحین, اگر تم نیک ہو, فانہ کان للاوابین غفورا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتے ہیں. نیک ہو کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آدمی کے دل میں کوئی برائی آ گئی والدین کے متعلق, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یا کہہ دیتا ہے والدین کو, یا اس کو پکا کے رکھتا ہے, یا اس میں انتقام لیتا ہے, یا ان سے کچھ بات کہہ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی موقع پر اگر کچھ ہو جائے توبہ کر لو, اللہ بخشنے والے ہیں. یہ بہت ہی اہم مضمون ہے والدین سے متعلق. ایک بات ذہن میں ہم سب کو رکھنی چاہیے کہ پہلے یاد دلائی جاتی تھی یہ چیز بچوں کو بھی کہ سات حقوق حین حیات, سات حقوق بعد از وفات, والدین کے 14 حقوق یاد دلائے جاتے تھے, یاد رکھنا چاہیے ہر شخص کو. ایک بات تو یہ ہے کہ زندگی میں سات حقوق جو ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا, عزت کرنا دل و جان سے, اگرچہ کہ کافر ہوں. دوسرا حق ہے حسن سلوک کرنا, محبت کا پہلو اختیار کرنا, ان کے لیے محبت کا معاملہ کرنا, اچھا سلوک کرنا. تیسرا حق ہے ان کا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اطاعت کرنا, ان کی بات ہر بات کو ماننا, ہر جائز بات شریعت کے دائرے میں ہے ان کی بات ماننا, ان کے احسانات کی قدردانی کرنا, شکر گزاری کرنا. حاجتیں ضرورتیں والدین کو زندگی میں پیش آتی ہیں, ان حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنا. بڑے ہو گئے ہماری جگہ ہم ہیں, ان کی جگہ انہوں ہے, ایسا نہیں ہے, وہ ان کی جگہ ہے, بڑھاپے کی زندگی ہے, آپ کو بچپن سے لے کر کے 55 تک اب انہوں نے سنبھالا ہے, اب ان کی زندگی بہت زیادہ ضعف کی اگر آ گئی ہے تو ہم کسی اور ملک میں جا کے نہیں رہ سکتے. ملک میں رہنے کے باوجود ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کا انتظام ہمارے ذمہ آ جائے گا, ہم کو بڑا کیا انہوں نے, تو اب ان کی ضرورتیں کون پورا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اور دوسرا تو نہیں کرے گا, ہم ہی کو کرنا ہے. تو ان کی ضرورتوں کا, حاجتوں کا انتظام کرنا, ان کے لیے دعائیں کرنا, ان کی عمر کی, بالخصوص ان کی عمر میں برکت کی, عمر لمبی ہونے کی, اور بالخصوص ان کے لیے عمومی دعائیں کرنا. اور ساتویں اہم چیز جو زندگی میں والدین کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے ان کی زیارت کرنا, والدین کی زیارت کرنا. ابھی زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ دور دراز ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، زیارت کا معاملہ ہوتا ہی نہیں، ملاقات کرنا، تو ملاقات کرنا بھی ان کا حق ہے. ایک ہم یہاں ہیں کیسے جائیں، تو حق ہے آپ کا، جاؤ کسی طریقے سے. فون کے ذریعے سے بات چیت آج کل ہو جا رہی ہے یہ، لیکن ان پرسن جا کر کے ان سے ملاقات کرنا یہ ان کا حق ہے، اور ایک مرتبہ نہیں ہے، کثرت سے کرنا ہے، کرتے رہنا ہے. اور زندگی کے بعد، انتقال کے بعد جب سات حقوق ان سے متعلق ہو جاتے ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا. دوسرے یہ کہ ایصال ثواب کرنا. اگر مسلمان ہیں، عام طور پہ ہمارے تو مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو یہ مسلمان والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا. ان پر اگر کسی کا قرض چڑھ چکا ہو تو قرض کو ادا کرنا، یہ ان کی زندگی کے بعد ہمارا حق ہے. انہوں نے اگر کوئی وصیت کی ہو تو وصیت کو پورا کرنا، یہ ان کی زندگی کے بعد حق ہے. ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے دوست احباب ہوں، رشتہ داروں کا بھی احترام کرنا، اکرام کرنا، عزت سے پیش آنا، ان کے جانے کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں سے عزت و اکرام سے پیش آنا، اور ان کے دوستوں کی، عزیزوں کی، اقارب کی تعاون کرنا، معاونت کرنا، جیسے والد اپنے ساتھ زندگی میں کرتے رہتے تھے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کے دوستوں کا، ان کے رشتہ داروں کا کیا کرنا، تعاون کرنا. اور ساتویں اہم چیز، ان کی زندگی کے ہو جانے کے بعد ان کی قبر کی بار بار زیارت کرنا. قبر کی بار بار زیارت کرنا ہے. جو جملہ دوہرا رہا ہوں میں اس وجہ سے، ایک آدھ مرتبہ چلے جائے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حق ہو گیا ان کا ادا، حق ادا نہیں ہوتا ہے. بار بار ان کی زیارت کرتے رہنا چاہیے، یہ زندگی کے بعد میں حقوق والدین سے متعلق وابستہ ہوتے ہیں. پھر آگے حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، وآتِ ذی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. رشتہ داروں کو ان کا حق دو. رشتہ داروں کو حق دینے کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے. اب آج کل ہم لوگ حق کیا دیتے ہیں، بات چیت ہی نہیں کرتے. بہت سارے رشتہ داروں سے تو بات چیت کر کے زمانہ ہو جاتا ہے، حق کیا دیں گے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کم از کم حق نہ دو تو صحیح. حق ان کا یہ ہے کہ سلام علیک تو کر لو، نمبرات لے کر کے ان سے بات چیت کرنا، عید بقرعید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر. ان کا حق یہ ہے کہ بھائی کون کس قسم پرسی کی حالت میں ہے، کس کو کب ضرورت پیش آ رہی ہے، اس کو جاننا، اس کی دیکھ بھال کرنا، محافظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ اس کو یاد رکھ کر کے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. مسکین کو بھی حق ادا کرو. مسکین کا حق کیا ہے؟ ضرورت کے موقع پر اس کی ضرورت کو پورا کرنا. راستے میں مسافر کی کا حق دینا. مسافر کا حق کیا ہے؟ اگر وہ راستہ پوچھتا ہے تو راستہ بتانا، الٹا سیدھا نہیں بول دینا. نہیں معلوم ہے تو اور بھٹکا دیتے ہم لوگ، پھر بھی اندازے سے بول دیتے. حالانکہ کیا ہے مسئلہ، آپ کو نہیں معلوم ہے تو سیدھا سیدھا بول دو گے نہیں پتا ہے ہم کو، اپنی طرف سے ہاں ادھر جا سکتے ادھر جا سکتے، وہ چار چار کلومیٹر دور جا کے پھر واپس آ رہا ہے بندہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو پتا راستے کا پتا ہے تو صحیح بتا دو، نہیں پتا ہے تو کسی اور سے پوچھنے کے لیے بتا دو. ولا تبذر تبذیرا، اسراف مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان کو اپنے رب کا ناشکرہ ہے، وہ مال کو ادھر ادھر اڑا دیتا ہے. و اما تعرضن عن، مال کو اڑانے کی شکلیں بھی مختلف ہیں اس زمانے کے اندر. شوقوں میں پورا کر دینا، غیر ضروری جگہ لگا دینا، کہ اس جگہ کو اتنا زیادہ نہیں لگانا چاہیے اتنا زیادہ لگا دیا جا رہا ہے. گاڑیوں میں پیسہ پھونکا جائے، پٹاخوں میں پیسہ پھونکا جائے. پٹاخوں میں بعض لوگ جو ہے پیسہ پھونک دیتے ہیں اپنا. پٹاخوں میں پیسہ لگانے کی ضرورت کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جل جائیں گے. ایک بزرگ جو ہے فرماتے تھے، یہ بدعا معلوم ہوتی کہ اللہ تیرے پیسے کو غارت کرو، بلکہ اگر کوئی بولے تھے اس کے، وہ اگر پٹاخوں میں لگا رہا ہے تو اپنے پیسوں کو پھونک کر کے غارت کر رہا ہے. اس لیے پٹاخے وٹاخوں میں پیسوں کو نہیں لگانا چاہیے، فضول خرچی ہے وہ. تھوڑی دیر کے آواز سن کے جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے رونق دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. ہم کو کیا ضرورت ہے، گورنمنٹ جب کر کے دے رہی ہے تو ہمارے کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے پیسے جل رہے ہیں تو وہ دیکھ کے خوش ہو جاؤ. و اما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تدع يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ایک اہم ضابطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر کے بھی مت رکھو اور کھلا بالکل بھی مت چھوڑ دو. ایک تعبیر ہے قرآن پاک کی کہ ایسا پکڑ کے بیٹھ جانا، پیسے دے رہا ہی نہیں، یہ پیسے نہ دینے سے تعبیر ہے، ہاتھ چمٹا کے بیٹھ گیا، بالکل نہیں دے رہا اللہ کے راستے میں. اور دوسرا بندہ ہے کہ اس کو بھی دیا اس کو بھی دیا، جتنا تھا پورا آیا ختم کر دیا، جتنا ٹیکس ریٹرن آیا وہ پورا لگا کے چھوڑ دیا. اب خود کا مسئلہ کیا ہو گیا؟ خود کا مسئلہ یہ ہے کہ خود محتاج ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود محتاج نہیں ہو جانا، اتنا بھی نہیں دے دینا، اور دینے کے موقع پر دے بھی نہیں رہا ہے، ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل درمیانی پن اختیار کرنا چاہیے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، تنگی اور وسعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے اللہ وسعت دیتے ہیں، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستی عطا فرماتے ہیں، اور کس کو کتنا دینا ہے اللہ کو معلوم ہے. بہت سارے لوگوں کو تنگ رکھنے میں ہی ان کے لیے عافیت ہوتی، بہت سارے لوگوں کو تنگ رکھنے میں ہی عافیت ہوتی، ورنہ دیکھو آج کل کے یوٹیوبروں کو کدھر اڑا رہے پیسے. جب تک تنگ تھے شریف بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جب اللہ نے وسعت دی تو ننگے ہو گئے پورے، اپنے گھر بتا رہے، بستر بتا رہے، بیوی کو بتا رہے. بہت سارے خواتین وہ بھی تھے شروع شروع میں چینل کھولے تھے، اور اس قدر اہتمام ہوتا تھا کہ آواز بھی اپنی نہیں بتاتے تھے، بدل کے چینج کر کے بولتے تھے. بہت سارے خواتین کھانا پکانے کے لیے چینل کھولے، ہاتھوں کو بھی جو ہے گلوز پہن کے استعمال کرتے تھے، لیکن جب چینل آگے بڑھا 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 پھر ریڈ کارپیٹ بھی پہنچ گئے. ایسے خواتین جو اس قدر اہتمام کرنے والے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو بھی کور کر کے رکھتے تھے، جب اللہ نے مال دیا تو ایسی مال کی لت میں مبتلا ہو گئے کہ گھومنا پھرنا، ویڈیوز، بلاگنگ، ادھر ادھر کدھر چلے گئے. بال بھی نظر آ رہے ہیں ان کے، ویڈیو بھی نظر آ رہی ہے ان کی، گھر بھی نظر آ رہا ان کا، بستر بھی نظر آ رہا، کیسا کھاتے کیسا لیٹتے، کدھر پھرتے کدھر نہیں کرتے. وہ خواتین ان کی حالت یہ تھی. تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا، کس کو کب دیں گے تو کتنا اچھل جائے گا، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. بعض لوگ اچھل جاتے ہیں کہ نہ مال کا جو ہے زیادہ استعمال، غلط استعمال، وہ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کو معلوم ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، خبر رکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. اس وجہ سے کسی کو تنگی میں ڈالتے ہیں، کسی کو وسعت میں ڈالتے ہیں. اولاد کو اپنے تنگ دستی کے اندیشے سے قتل مت کرو. یہ پالیں گے کیسا، بچے اگر زیادہ ہو جائیں گے تو خرچوں کا مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نیت سے کبھی بھی اولاد کو ختم مت کرو. ختم کرنے کی شکلیں ہیں، یہ پہلے زمانے میں ہوتی تھی کہ اولاد ہونے کے بعد مارتے تھے، اب اس زمانے میں یہ ہے کہ پیٹوں میں مار رہے ہیں. اس زمانے میں برتھ کنٹرول کے ذریعے سے مختلف شکلیں ہیں. برتھ کنٹرول کی شکلیں الگ الگ قسم کی ہے. بعض بہت زیادہ ناگوار حالات ایسے آ جائیں کہ جس میں بچے کی جان کو خطرہ ہو یا ایک ماں کی جان کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں علماء یہ فرماتے ہیں 120 دن سے پہلے پہلے ان کو کسی طریقے سے نکال لیا جا سکتا ہے، ابارشن کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد میں پھر ضرورت نہیں. 120 دن ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں اس کے بعد میں کسی بھی حال میں نہیں ختم کرنا چاہیے، پھر اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے چھوڑ دینا چاہیے. اس سے پہلے بہت کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہو، اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے یا بچے کو خطرہ ہے، بہت زیادہ حالات پریشانی والے پیش آنے والے ہیں، ڈاکٹر نے اندازہ دیا ہے، علماء سے مسئلہ پوچھ کے اس موقع پر پھر جو ہے ابارشن کرنے کا مسئلہ ہے، ورنہ پھر ایک جان کو مارنا برابر ہے. 120 ڈیز کے بعد میں ابارشن کرانا قتل کرنے کے برابر ہے. تو اس زمانے میں بہت ہو رہے ہیں، ہونے والے کدھر کب کب کر دیتے ہیں کہ شوہر چھوڑ کے چلے گیا، 6 مہینے ہو گئے اس کے بعد ابارشن کرا دے رہے، 4 مہینے ہو گئے ابارشن کرا دے رہے. تو یہ قتل اولاد کا مسئلہ ہے. شوہر چھوڑ کے جانے کے باوجود بھی عورت کو چاہیے کہ اپنے پیٹ میں ہی پالتے رہے، پالنے والا تو اللہ ہے، وہی رزق کا انتظام وہی کریں گے. نحنو نرزقہم وایاکم، ہم ہی دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی، رزق کا انتظام ہم تمہارے لیے بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کرتے ہیں. ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بہت بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے. زنا مت کرو نہیں کہا گیا، زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کے قریب جانا کیا ہے؟ بولنا، سننا، غلط قسم کے لوگوں سے بات چیت کرنا اور غلط قسم کے لوگوں کو دیکھنا، یہ زنا کے قریب جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کے قریب ہی مت جاؤ، تو وہاں تک جانا تو دور کی بات ہے. ولا تقتلوا النفس التي قتل ناحق، مت کرو. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، یتیم کے مال کو مت کھاؤ. واوفوا بالعهد، عہد کے پیمان پورا کرو. ان العهد كان مسؤولا، جو بات دے دی ہے کسی کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں پکا وعدہ کرتا ہوں یہ کام کر دوں گا آپ کا، غائب ہو گئے، اس سے پوچھ ہونے والی ہے اس کی. لوگ گولی دے دیتے ہیں، قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے کہ اس بارے میں پوچھ ہونے والی ہے آپ سے. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، تولو تو پورا تولو، اور سیدھا تولنے اور ناپنے کا انتظام کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، اس چیز سے رک جاؤ، مت بولو ان چیزوں کو جس کا علم نہیں ہے. اس زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا آ گیا تو چینل کھول کے بیٹھ جا رہے، بولنا شروع کر دے رہے. بھائی پوری پوری خبر نہیں ہے آپ کو، اس لائن کے آپ آدمی نہیں ہو، تو ایسی صورت میں منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، کان سے بھی، آنکھ سے بھی، دل سے بھی پوچھا جانے والا ہے کہ کیسے کیسے خیالات جمایا دل میں، کیا کیا چیزوں کو آنکھوں سے دیکھا، کیا کیا ناجائز چیزوں کو سنا ہے، سانگس کو، گانوں کو، نغمات کو، وغیرہ وغیرہ. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کے مت چلو. عجیب بات اللہ نے فرمائی، کتنا اتراؤ گے؟ لن تخریق الارض، کودو گے تو بھی زمین پھٹنے والی نہیں ہے. لن تخریق الارض، ہرگز زمین کو نہیں پھاڑو گے تم. ولن تبلغ الجبال طولا، سینہ کتنا اونچا کرو گے؟ پہاڑ تک پہنچ جاؤ گے کیا؟ وہ بھی نہیں پہنچو گے. ولن تبلغ الجبال طولا، اونچا ہو کر کے پہاڑ تک بھی ہرگز نہیں پہنچو گے اکڑنے سے. تو اکڑنے سے کیا فائدہ؟ نہ زمین پھٹنے والی ہے، نہ پہاڑ تک پہنچنے والی ہے. جتنے 6 فٹ کے ہیں بہت سے بہت، اتنے ہی رہنے والے ہیں. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب بری چیزیں ہیں، مکروہ چیزیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں تمہارے پروردگار کے نزدیک. یہ اہم مضمون ہے، اور بھی کچھ تفصیلات ان رکعات کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں رکعات میں حق تعالی شانہ نے پورا خلاصہ بیان فرمایا ہے توریت کا. سورۃ الکہف ہے، اس کا بھی مضمون تفصیلی ہے. مختصر یہ ہے کہ سورۃ کہف کا اہتمام اس زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے، بالخصوص جمعہ کے موقع پر. کسی آدمی کو اگر مصروفیت بہت زیادہ ہے تو کم از کم پہلا رکوع اور آخری رکوع یاد کر لینا چاہیے، تو وہی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جو کہ پورا سورہ پڑھنے کی ہوتی ہے. پہلا رکوع حفظ کر کے پڑھ لیں، آخری رکوع حفظ کر کے پڑھ لیں، تو پورا رکوع، پورا سورہ پڑھنے کی کا جو اجر ہے، یا پورا رکوع پڑھنے کی، یا پورا سورہ پڑھنے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے حدیث میں، جو اسے حاصل ہونے والی چیز ہے، وہ حاصل ہو جاتی ہے. علماء نے بیان فرمایا ہے. یعنی کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے پچھلے جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک فضیلت تو یہ. دوسری فضیلت اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہفتے سے لے کر کے آئندہ ہفتے تک کے لیے ایک نور زمین سے لے کے آسمان تک پیدا کر دیتے ہیں. تو نور پیدا ہوگا تو کیا ملے گا؟ نور کے ذریعے سے بندوں کو توفیق حاصل ہوتی ہے. وہ نور کس چیز کا ہوتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے نور آ رہا ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہفتے تک کے لیے اس کا ماحول تیار کر دیتے ہیں. ایک ہفتے تک وہ نورانیت میں رہے گا، ایک ہفتے تک وہ فرشتوں کی سعادت میں رہے گا، فرشتوں کے ماحول میں رہے گا، ان کے ساتھ میں رہے گا، ان کے مصاحبت میں رہے گا. یہ بھی فضیلت ہے. اور سب سے بڑی اہم فضیلت کیا ہے؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور دجال کے فتنے کیا ہے؟ دجال کا فتنہ ایک تو اس کی اپنی ذات کا فتنہ بھی ہے، دوسرا دجال کا اہم فتنہ یہ ہے کہ اس کے مال کا فتنہ، اس کی ذہن سازی کا فتنہ، اور اس کے اپنے قریب کرنے کا فتنہ. دجالی فتنوں کی ایک فہرست ہے لمبی، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی. لوگوں کو مختلف قسم کی چیزوں میں دجال الجھا دینے والا ہے. عقیدے میں بھی بگاڑے گا، فکر میں بھی پیدا کر، فکر میں بھی الجھا دے گا، اور مال میں بھی الجھا دے گا. لوگوں کو مختلف قسم کے فتنوں میں مبتلا کرنے والا ہے. تو دجالی فتنے سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے فتنوں سے آدمی محفوظ رہے گا، اس کی ذات سے بھی محفوظ رہے گا، اور پھر ان قسم کی چیزوں سے بھی محفوظ رہے گا. اس لیے سورۃ الکہف کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، بالخصوص جمعہ کے دن، جمعہ کے موقع پر. بعض علماء نے فرمایا ہے رات میں سے بھی اگر پڑھ لے سک رہا ہے بندہ سحری وغیرہ کے موقع پر، تو وہ دن تو اسی کا لگ جاتا ہے. جمعرات کی رات جمعہ کی ہی ہو جاتی ہے، جاب وغیرہ کی وجہ سے اگر کوئی نہیں کر سکا تو رات میں پڑھ لینے سے بھی جمعہ کی رات میں، جمعرات کی رات میں ہو جاتا ہے، وہی ثواب اور وہی چیزیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. سورہ مریم ہے، سورہ طہٰ ہے، اس کے اندر حق تعالیٰ شاہ نے بہت اہم مضامین بیان فرمائے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے مضمون کو اپنا سنایا جا سکتا ہے، صرف ترجمہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، مختصر مختصر چیزیں اس میں سے بیان کی جا رہی ہیں. سورہ مریم کے اندر حق تعالیٰ شانہ نے ایک وقت بات عرض کر کے ختم کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت مریم چونکہ نبیہ نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے اصولاً. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ان کو علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام. اصولی اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ وہ نبی کی والدہ ہیں تو وہ صحابیہ ہوئی نا، تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ رضی اللہ عنہا. جیسا امہات المومنین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو حضرت مریم کو بھی رضی اللہ عنہا کہنا چاہیے اصولی اعتبار سے. ایک بات یاد آئی، رضی اللہ عنہا یہ اسلامی جو ٹرمز ہے یا بولنے والے جملے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ اس زمانے میں ایک چیز یہ پوچھتے ہیں، بہت ساری ہے، اس میں سے ایک چیز عرض کر دیتا ہوں. لکھت وغیرہ کے اندر انشاءاللہ لکھنے کے متعلق عام طور پہ سوال ہوتا کہ واٹس ایپ پہ ان الگ، شاہ الگ، اللہ الگ لکھنا ہے یا ملا کے لکھنا ہے یا کیسا لکھنا ہے. عربی کے لیے قاعدہ ہے ان الگ لکھو، شاہ الگ لکھو، اللہ الگ لکھو. دوسری زبانوں میں اگر وہ مفہوم ادا ہو جا رہا ہے تو کیسا بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ملا کے لکھو، الٹا لکھو، سیدھا لکھو، کیسا بھی لکھو. یہ انگلش میں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، ارے بھائی ایسا کیسا لکھ دیتے، ان الگ لکھو، شاہ الگ لکھو، اللہ الگ لکھو. عربی کا قاعدہ انگلش پہ آپ اپنی جو کامن زبان ہے اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ الفاظ کے اندر الجھ کے بولتے ہیں کہ حلیم مت بولو، دلیم بولو. حلیم اللہ کا نام ہے، ایسا بول سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ بندوں کی بھی بہت سارے اپنی اپنی زبانوں میں استعمال ہوئے ہیں. لغت اور ڈکشنری کے اندر حلیم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کھانا اور فوڈ اور وہ ڈش جس کے اندر جو ہے دلیا، گوشت وغیرہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ ڈش کا نام ہے. وہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک چیز بندوں کے استعمال میں آنے والی ایک ڈش بھی ہے وہ، تو وہ بطور ڈش کے ہی ہم بولتے ہیں. اللہ کا نام ہے بول کے ہم تھوڑا ہی بولیں گے اس کو، حلیم ایک ڈش ہے وہ، تو اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. حلیم کو حلیم ہی بول سکتے ہیں، حلیم بول کے کھا بھی سکتے ہیں، بولنا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، کوئی ایسا تکلف کی ضرورت نہیں ہے. حلیم کا نام دلیم سے بدلو، اللہ کی صفت ہے بھائی. بہت ساری اللہ کی صفات ہم کیا ہے بندوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بندوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے. حلیم لفظ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، تو چونکہ یہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یہ لفظ یاد آیا، اس وجہ سے میں نے عرض کر دیا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عنہا کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر خاص طور پر بیان کیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے. اور ان کی ولادت کیسے ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، اور کیسے ان سے مدد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کا کی کرامت ظاہر فرمائی. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت، بہت سی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ظاہر ہوئی، ولادت کے بعد میں اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کھجور کا پیڑ بھی ان کے لیے اٹھا دیا تھا، اور کھجور کا درخت بھی وہاں پر، کھجور بے موسم کے ان کے پاس میں گر رہے تھے حضرت مریم کے لیے. کھجور جو ہے پریگنینسی کے بعد میں علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ریکوری کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اس لیے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے. وحوزی علیہ کی بجائن نخلا، ان کو کھجوروں کی ضرورت پڑتی تھی، کھجور کے درخت کو ہلانا آسان نہیں ہے، تو پریگنینس عورت جو ہے زچہ جب ہوتی ہے وہ صرف جو ہے کھجور کے درخت کو مار دیتی تھی، کھجور آرام سے گر جاتے تھے، ان کی کرامت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ایسا ہم اگر ہلائیں گے تو نہیں گرتے ہم سے، اس کو خاص طور پہ توڑنا پڑتا ہے، ان کی کرامت تھی. تو اس کا سورہ مریم کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے کہ کیسے ان کو حمل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، گریبان میں آ کر کے صرف پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا ان کا. اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک کرامت ہے. معجزہ تو نہیں بولیں گے کیونکہ نبیاں نہیں تھی، کرامت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کے ساتھ. تو کیسا ایسا ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ جیسے چاہے پیدا کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر باپ بغیر ماں دونوں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ہم سب کو کیسے پیدا کرتے ہیں، باپ اور ماں کے ذریعے سے. تو ساری چیزوں کی کوالٹی اللہ نے بتائی ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، ایسا بھی کر سکتا ہوں، بغیر ماں کے بھی، بغیر باپ کے بھی، ماں باپ کے ذریعے سے بھی، اور کسی کو بغیر باپ بغیر ماں کے ذریعے سے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو پیدا فرمایا، تو انہی قدرتوں کا تذکرہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اور جن کا اولاد نہیں ہوتی ہے، بالخصوص سورہ مریم پڑھ کر کے اول دعا کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ دعا قبول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کرے کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ.